बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ 61.31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی مسلح افواج نے آج سے سالانہ مدافعان آسمان ولایت ایئر ڈیفینس فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور میں ایک مرکزی وزیر کی گاڑی سے ہلاک ہونے والے کسانوں کی یاد میں پورے ملک میں کسانوں نے دعائیہ جلسے اور اجتماعات منعقد کیے۔ اور افغانستان میں طالبان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان کے اثاثے روکنے سے متعلق امریکی اقدام کو شرمناک قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کی مسلح افواج نے آج سے سالانہ مدافعان آسمان ولایت ایئر ڈیفینس فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جس میں ایران کی بری فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایئر ڈیفینس فورس کے مختلف یونٹ حصہ لے رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مدافعان آسمان ولایت کے نام سے سالانہ مشقوں میں، جو یا رسول اللہ کے نعرے سے شروع ہوئی ہیں، ایرانی ماہرین کے تیار کردہ میزائل ڈیفینس سسٹم، ریڈار، الیکٹرانک جنگی اور کمیونیکیشن آلات اور نگرانی کے ویژول سسٹموں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران ایئر ڈیفینس ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل قادر رحیم زادے نے بتایا ہے کہ مرکزی ایران میں شروع ہونے والی ایئر ڈیفینس فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے میں سول اہداف کے دفاع کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجیوں کی تیز رفتار نقل و حرکت اور ریپڈ ایکشن کا تجربہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے میں مشقوں کے ریجن میں ہمارے طیاروں اور ڈرون طیاروں نے جاسوسی کی پروازیں انجام دیں اور فرضی دشمن کے اہداف کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلومات حاصل کر کے ہیڈ کوارٹر کو ارسال کیں۔ بریگیڈیئر جنرل قادر رحیم زادے نے ایرانی ماہرین کے تیار کردہ ایئر ڈیفینس سسٹموں کے تجربے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مشقوں کے دوران علاقے کی صورتحال کی نگرانی کے لیے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے، جو الیکٹرانک اور الیکٹرو آپٹک نظام کے ذریعے کام کر رہا ہے اور فرضی دشمن کے ہدف کا پتہ لگاتے ہی مصنوعی ذہانت اور انالیٹیکل سسٹم کے ذریعے فیصلہ کر کے میزائل سسٹم کو ضروری ہدایات جاری کرتا ہے تاکہ مذکورہ ہدف کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اس تجربے کے ذریعے ایران دو اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک یہ کہ دفاعی صنعتوں کو مقامی بنانا، خاص طور سے میزائل ڈیفینس سسٹم کی ضرورتوں کو پورا کرنا جو دفاعی میدان میں انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہیں۔ دوسرا مقصد جدید ترین میکنزم کے ذریعے فوجی جوانوں کی تربیت اور ان میں مہارت پیدا کرنا ہے، اور اس طرح کی اسپیشلائزڈ مشقوں کا مقصد بھی اس عمل میں سرعت پیدا کرنا ہے۔ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور بری فوج کی مشترکہ فوجی مشقوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنیک دنیا میں موجود نئے خطرات کے مطابق ڈیزائن کی گئی ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج نے امریکہ کی جھوٹی ہیبت کا بت پاش پاش کر دیا ہے۔ سپاہ نیوز کے مطابق کوموڈور علی رضا تنگسیری نے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شہیدوں کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پچھلے 42 سال سے اقتصادی محاصرے اور ظالمانہ پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے انقلاب اسلامی اور عالمی سامراج کے درمیان ہونے والی محاذرائی کے بعض کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جوانوں نے خلیج فارس میں کم سے کم 6 بار امریکی جارحیت کو ناکام اور اس کی جھوٹی ہیبت کا بت پاش پاش کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ ہم نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی، بلکہ جب امریکہ نے ایرانی تیل کی جیٹیوں اور ٹرمینلوں کو نشانہ بنایا تب بھی ہم نے تحمل سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد ہم امریکہ کے خلاف جنگ میں اترے اور کم سے کم 6 بار امریکیوں کی منہ پر زوردار اور سبق آموز تماچا رسید کیا۔ کموڈور علی رضا تنگسیری نے واضح کیا کہ علاقے میں جعلی صہیونی حکومت کی موجودگی نے اس اسٹریٹجک خطے کی سلامتی کو تعطل سے دوچار کر رکھا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور میں ایک مرکزی وزیر کی گاڑی سے ہلاک ہونے والے کسانوں کی یاد میں پورے ملک میں کسانوں نے دعائیہ جلسے اور اجتماعات منعقد کیے اور ملزموں کی گرفتاری اور مرکزی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ لکھیم پور میں اس مقام کے قریب جہاں کسانوں کو مبینہ طور پر گاڑی سے کچل کر مار ڈالا گیا تھا، مختلف ریاستوں سے کسان لیڈر اور عام شہری پہنچے ہیں، جبکہ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھی وہاں پہنچ کر دعائیہ پروگرام میں شرکت کی اور مرنے والے کسانوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کسانوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ اسٹیج پر کسی بھی پارٹی کے سیاسی لیڈر کو جگہ نہیں دیں گے، اس لیے پرینکا گاندھی اسٹیج کے نیچے ہی بیٹھی رہیں۔ کسانوں نے منگل کو پورے ملک میں مارے گئے کسانوں کے لیے تعزیتی جلسے اور دعائیہ پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ لکھیم پور میں دیگر ریاستوں سے کسانوں اور سیاسی لیڈروں کے پہنچنے کے پیش نظر ریاست اتر پردیش کی حکومت نے 20 اضلاع میں الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے شوپیاں میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں سیکیورٹی فورس نے 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں شروع ہونے والی مارکہ آرائی بدستور جاری ہے اور پولیس نے 3 مسلح عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کشمیر زون پولیس نے منگل کو اس مارکہ آرائی کے بارے میں ایک ٹویٹ میں لکھا کہ شوپیان میں کالادم لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم ٹی آر ایف کے 3 مسلح جنگجو مارے گئے ہیں۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ عسکریت پسندوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ شوپیان میں یہ انکاؤنٹر ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پچھلے چند روز کے دوران جموں کشمیر میں قتل اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ پیر کو جموں کے ضلع پونچھ میں عسکریت پسندوں نے 5 ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جموں کشمیر میں عسکریت پسندوں کا ساتھ دینے کے شعبے میں پچھلے چند روز سے اب تک 1200 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان کے اثاثے روکنے سے متعلق امریکی اقدام کو شرمناک قرار دیا ہے۔ ان کا یہ بیان دوحہ میں امریکی وفد سے طالبان کے مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک پریس کانفرنس میں افغانستان کے اثاثے روکے جانے سے متعلق امریکی اقدام کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کو چاہیے کہ افغانستان کے اثاثے آزاد کرنے کے بارے میں غور کرے، اور یہ کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت اپنے ملک میں سبھی ملکوں کی املاک کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں ہم نے امریکی فریق کو بتا دیا ہے کہ جو تم چاہتے ہو اس کے بارے میں یہ مت سوچو کہ دباؤ ڈال کر حاصل کر سکتے ہو، بلکہ اسے تعاون کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ طالبان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکہ کے ساتھ افغانستان کی سابق حکومت کے سمجھوتے کے بارے میں بھی کہا کہ جس فریق نے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے وہ فرار ہو چکا ہے اور اب وہ ملک میں نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان کے نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، اور دیگر ملکوں سے بھی اسی بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیگر ملکوں کے مفادات کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور ایسا ہی ان سے بھی چاہتے ہیں۔ امیر خان متقی نے کہا کہ بیشتر پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات مناسب سطح کے ہیں، اور افغانستان میں امن ان پڑوسی ملکوں کے مفاد میں ہے، جبکہ ہم ان تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ منگل کے روز یورپی یونین کے نمائندوں سے بھی ملاقات طے ہے۔ افغانستان میں طالبان گروہ جس نے افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ تسلط اور اگست میں اس ملک سے امریکی انخلا کے بعد اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا ہے، دنیا کے مختلف ممالک سے اپنی عبوری حکومت کو تسلیم کروانے اور اس کے نتیجے میں وہ افغانستان کے لیے امداد حاصل کر کے اس ملک کو اقتصادی و معاشی بحران اور افغانستان کو انسانی المیہ سے نجات دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے افغان طالبان پر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے احترام یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انٹونیو گوٹریش کا کہنا تھا کہ انہیں طالبان کی طرف سے افغان خواتین اور لڑکیوں سے کیے گئے وعدوں کے پورا نہ ہونے پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے طالبان پر زور دیا کہ وہ خواتین اور لڑکیوں سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری اور انسانی حقوق کے عالمی قوانین اور ضابطوں کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ انہوں نے افغانستان کی معیشت کو درپیش مسائل کے بارے میں کہا کہ ہمیں وہ راستہ تلاش کرنا ہوگا جس کے ذریعے معیشت دوبارہ سانس لے سکے۔ انہوں نے دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی یا اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر افغان معیشت کو بحران سے بچانے کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے افغانستان کے صوبے قندوز کی جامع مسجد میں دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ایک نشری خطاب میں سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم اس دردناک سانحے کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے متاثر ہونے والے مظلوم خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ داعش نے اس وحشیانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم اس جرم کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے داعشیوں کو عراق سے افغانستان منتقل کیا ہے، لہذا قندوز میں قتل عام کی ذمہ داری بھی واشنگٹن پر عائد ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ سانحہ قندوز کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ جمعے کو افغانستان کے صوبے قندوز کے علاقے سید آباد کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 150 کے قریب نمازی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ دہشت گرد گروہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور سامعین، عراق میں حکومت قانونی الائنس کے سربراہ نے تاکید کی ہے کہ ان کا الائنس پارلیمنٹ میں سب سے بڑا پارلیمانی دھڑا بنانے کے لیے مذاکرات شروع کرے گا۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
عراق میں حکومت قانون الائنس کے سربراہ نوری المالکی نے منگل کے روز کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اکثریتی دھڑا تشکیل دینے کے بارے میں شیعہ و سنی اور کرد جماعتوں کے ساتھ کسی حد تک مفاہمت ہو گئی ہے۔ قومی حکمت دھڑے کے سربراہ عمار حکیم نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ عراق میں قبل از وقت ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی جماعتوں اور سیاسی گروہوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے ملک اور عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدوار عراقی عوام کی ضروریات اور خواہشات کے مطابق قوانین پاس کر کے ان کا اعتماد حاصل کریں گے۔ عراق کے پارلیمانی انتخابات کے ابتدائی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن کے بیان کے مطابق صدر دھڑے نے اب تک پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ 73 نشستیں حاصل کی ہیں۔ انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق کرد جماعتوں نے 61 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ جن دیگر جماعتوں اور گروہوں کی کامیابی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں: حکومت قانون الائنس نے 37، تقدم الائنس نے 38، عزم الائنس نے 14، الفت الائنس نے 14 اور امتداد تحریک نے 9 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ عراق کے چیف الیکشن کمشنر جلیل عدنان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اتوار کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں 10 صوبوں من جملہ دیالہ، دیوانیہ، المسنہ، میسان، واسط، دہوک، صلاح الدین، کربلا، نجف اور اربیل کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلان کیے جانے والے ان نتائج کا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس درمیان عراق کی 4 اہم شیعہ سیاسی دھڑوں نے الیکشن کمیشن کے بعض اقدامات پر اعتراض کرتے ہوئے شکایت کی ہے۔ الفت، حکومت قانون، اصائب اہل حق اور کتائب حزب اللہ اور دیگر شیعہ دھڑوں نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ذمہ داری قانون کے مطابق سونپی گئی ہے، اس پر اس نے پوری طرح سے عمل نہیں کیا ہے اور ممکن ہے کہ ہم ان نتائج کو تسلیم نہ کریں۔ ان دھڑوں کا کہنا ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں کی پاسداری اور حفاظت کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عراقی ہم منصب کے نام ایک پیغام میں عراق میں عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے پیغام میں عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کو مخاطب کرتے ہوئے عراق میں عوامی حاکمیت کے مقام و منزلت کے مظہر کی حیثیت سے اس ملک میں عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں امید ظاہر کی کہ عراق میں منتخب اراکین پارلیمنٹ اور عوامی اتحاد و یکجہتی نیز نئی حکومت کی تشکیل سے یہ ملک امن و استحکام کی طرف بڑھے گا اور ترقی و پیش رفت کرے گا۔ انہوں نے عراق میں امن و استحکام کے قیام پر ایران کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ اور تمام شعبوں میں ترقی و پیش رفت سے متعلق مشترکہ تعاون کے لیے تہران کی آمادگی کا بھی اعلان کیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جہاد اسلامی فلسطین کے قیدیوں نے صہیونی جیل حکام کے رویے سے تنگ آ کر منگل سے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے قیدیوں اور شہداء کے کیس کے انچارج جمیل علیان نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جیلوں میں جہاد اسلامی فلسطین کے قیدیوں کی بھوک ہڑتال، منگل کے روز صہیونی حکام کے غیر قانونی اقدامات اور دی جانے والی ایزاؤں کی روک تھام کی غرض سے شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد اسلامی فلسطین کے قیدیوں نے صہیونی جیل حکام کے رویے سے تنگ آ کر منگل سے بھوک ہڑتال کر کے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور یہ اقدام صہیونی جیل حکام کے اقدامات پر ان کا ایک رد عمل ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے امور کی جائزہ کمیٹی نے بھی ایک بیان میں صہیونی جیل حکام کے غیر قانونی اقدامات اور ایذا رسانی پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کو کال کوٹھریوں میں بند کیا گیا ہے اور انہیں نہایت ہی شدید شکنجے دیے جا رہے ہیں اور فلسطین کے قیدیوں نے صہیونی جیل حکام کے رویے سے تنگ آ کر ہی یہ بھوک ہڑتال شروع کی ہے اور مقصد کے حصول تک یہ بھوک ہڑتال بدستور جاری رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، اور فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا ہے وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مومن، بے شک یہ علم اور ادب ہی تیری نفس کی قیمت ہے، بس ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ جب تیرے علم اور ادب میں اضافہ ہوگا تو تیری قیمت اور قدرت بڑھے گی۔ بے شک علم کے ذریعے اپنے رب کی طرف ہدایت پاؤ گے، اور ادب کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور ولایت کا سبب بنے گا۔ بس نصیحت کو قبول کرو تاکہ عذاب سے چھٹکارا حاصل کرو۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے۔ جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا۔ جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا۔ جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا ہے۔ اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ اجر سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صلہ رحم کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو۔ بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ کرو۔ صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے، اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے۔ سامعین، روزنامہ کیہان لکھتا ہے، عراق میں انتخابات کے کچھ نکات۔ عراق میں اتوار کے روز تقریباً 44% ووٹروں کی شرکت سے پارلیمانی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ ان انتخابات کے سلسلے میں کچھ نکات قابل توجہ ہیں۔ یہ صدام حکومت کے خاتمے کے بعد، عراق کے پانچویں اور دہشت گردی کے خاتمے کے بعد دوسرے پارلیمانی انتخابات ہیں۔ اپنے مقررہ وقت پر انتخابات کا انعقاد عراقی سیاسی قیادت کے لیے ایک کامیابی ہے، کیونکہ عراق کے دشمن چونکہ حالات کو سیاسی قیادت کے لیے ایک کامیابی سمجھتے ہیں اور اپنے مفاد میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔
جی ڈاکٹر صاحب، امریکہ اور طالبان کے مذاکرات انجام پائے ہیں، ان مذاکرات کے افغانستان کی آئندہ صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک طالبان کی حکومت کو سرکاری سطح پر تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، مذاکرات 9 اور 10 اکتوبر کو انجام پائے ہیں دوحا کے اندر۔ امریکی اور طالبان نمائندگان تھے اس میں۔ ایک تھوڑا سا اگر تاریخی جائزہ لیں تو طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے سے شروع ہوا تھا اور ظلم خلیل زاد امریکہ کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا طویل دورانیہ ہے ان مذاکرات کا. یہ مذاکرات فروری 2020 میں آ کے ایک نتیجے پہ پہنچے اور ایک معاہدہ طے پایا طالبان اور امریکہ کے درمیان. اس میں امریکہ نے افغانستان سے انخلاء کا وعدہ کیا، اور اس کے جواب میں طالبان نے بھی کچھ وعدے کیے، کچھ شرائط رکھیں. لیکن یہ عجیب سا یہ معاہدہ ہے کہ ابھی تک اس معاہدے کے تمام منٹ سامنے نہیں آئے، تمام اس کی جزیات، تفصیلات، کیا کیا چیزیں طے ہوئیں، نہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں، نہ امریکہ نے کہیں پہ پیش کیے ہیں، نہ طالبان نے. ان کے اندر کچھ چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن جسے آپ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا معاہدہ ابھی تک کسی کے سامنے نہیں ہے. اس لیے اس کے بارے میں شکوک و شبہات، تحفظات اور اعتراضات کا ایک سلسلہ ہے. ان مذاکرات کے عنوان سے اور جو دو روز پہلے مذاکرات ہوئی ہیں اور جس پہ آج کل بہت زیادہ میڈیا میں بھی جس پہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ طالبان کے افغانستان پہ قبضے کے بعد ان کے امریکہ سے پہلے مذاکرات ہیں، تو اس کو بڑی اس لحاظ سے اہمیت دی جا رہی ہے کہ طالبان اور امریکہ ان مذاکرات سے کیا نتائج لینا چاہتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز میں جسے کہتے ہیں بریکٹس کے اندر عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ امریکہ جن گروہوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس گروہ کے افراد پر عالمی سطح پہ دہشت گردی کے نام پہ پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں، ان کے ساتھ ماضی میں بھی مذاکرات کرتا رہا ہے اور اب بھی دو دن پہلے بھی جو مذاکرات ہوئے، تو یہ ایک بڑا تضاد ہے کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں، تو کون سی بات، کیا دہشت گردوں سے مذاکرات جو ہیں وہ کس قانون کے تحت ہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جس پہ بھی یہ چیز لاگو ہو جاتی ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، تو اس کے ساتھ کوئی کسی طرح کے ڈائیلاگس نہیں ہو سکتے. بہرحال اب ہو گئے ہیں اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئیں گی، جو تضادات ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دوحا میں یہ مذاکرات ہوئی ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہوئی ہیں، اس پہ بھی میرا تھوڑا سا اعتراض ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. طالبان جب سے کابل پہ مسلط ہوئے ہیں، افغانستان پہ ان کا قبضہ یا ان کی حکومت ہے، تو دو نمائندگان پہلے بھی طالبان لیڈروں سے ملاقات کر چکے ہیں. مثلا خود سی آئی اے کے سربراہ جو ہیں ولیم برنز، وہ خود کابل آئے اور انہوں نے کابل میں آ کے خود ملا برادر سے ملاقات کی. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی ملاقات ہے، اس کا مطلب ملا برادر سے وہ پہلے بھی سی آئی اے کے سربراہ ملاقات کر چکے ہیں. اسی طرح جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں سالیون، وہ بھی افغان لیڈروں سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. اس پچھلے 15 اگست سے لے کے اگر آپ ابھی درمیان میں تقریباً اب 2 مہینے کا یہ دورانیہ ہے، تو اس کے اندر بہت سارے امریکی حکام اعلانیہ اور غیر اعلانیہ انفرادی طور پہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اس کو مذاکرات کا نام نہیں دیا گیا. مذاکرات جو ہیں وہ ظاہراً انہوں نے نام دیا ہے ابھی جو دوحا میں ہوئے. ابھی تک امریکی وزارت خارجہ نے ان مذاکرات کے بارے میں جو بیانات دی ہیں اور جو طالبان کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ امیر متقی نے جو باتیں کی ہیں، تھوڑا سا ان میں تضاد بھی ہے کہ بعض موضوعات پہ وہ ایک چیز کہہ رہا ہے، دوسرے چیز کو ایک مسئلے کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، دوسرے کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. لیکن مجموعی طور پر جو باتیں سامنے آئی ہیں اور اس میں میڈیا میں بھی اس پہ ذکر ہوا ہے طالبان کی طرف سے، کہ ایک تو طالبان نے انسان دوستانہ مدد کی اپیل کی ہے کہ افغانستان کی اس وقت جو صورتحال ہے کئی شعبہ جات کے عنوان سے، اس میں ہیلتھ بھی ہے، اس میں ایجوکیشن میں بھی ہے، اس میں خود خوراک کے عنوان سے ہیں، وہ پھر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سماجی مشکلات کے عنوان سے ہیں، میڈیکل کے عنوان سے جو مشکلات ہیں، کھانے پینے کی اشیاء تقریباً اس وقت جو ہے ناپید ہوتی جا رہی ہیں. تو اس میں طالبان نے ایک تو یہ کہا کہ انسان دوستی کی بنیاد پہ امریکہ ہماری مدد کرے، دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمارے 9 ارب ڈالر جو افغانستان کے امریکہ کے پاس موجود ہیں، ان $9 ارب کو جو ہے وہ بحال کیا جائے, اور وہ $9 ارب جو ہے وہ افغان طالبان کو, یعنی جو اس وقت افغان حکومت ہے, اس کو دیے جائیں. تیسرا ان کا جو مطالبہ تھا کہ جو افغانستان کی فضائی حدود ہیں ان کو امریکہ استعمال نہ کرے, یا اگر وہ استعمال کرتا ہے تو قانونی طریقے سے ہم سے پوچھ کے کرے. چوتھا مطالبہ جو بڑا تھا اور پورا جس پہ زیادہ تبصرے بھی ہوئے ہیں, وہ طالبان نے کہا کہ ہمیں سرکاری طور پہ انٹرنیشنلی تسلیم کیا جائے اور ہماری حکومت کو امریکہ تسلیم کرے, تاکہ ہم باقاعدہ ایک ملک کے نمائندے کے طور پہ طالبان پوری دنیا میں افغانستان کی نمائندگی کر سکیں. تو یہ مین مطالبات جو ہیں وہ ان کی طرف سے, طالبان کی طرف سے ہیں, اور بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن بنیادی جس کو اگر سمیٹا جائے موضوع کو تو وہ یہی بڑے مطالبات ہیں. اب اس کے جواب میں جو امریکہ نے سب سے اہم ایشو جو تھا وہ سرکاری طور پہ انٹرنیشنل اس پہ تسلیم کرنے والی بات ہے, اس پہ امریکہ نے کوئی ایسے اشارے نہیں دیے کہ وہ تسلیم کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ اس نے شرائط لگا دی کہ ہیومن رائٹس, انسانی حقوق پہ پابندی کریں آپ, آپ خواتین کے حقوق کے عنوان سے کریں, آپ ایجوکیشن کے فلاں کریں, آپ فلاں مسائل کو حل کریں. یعنی وہ بھی ایک پوری فہرست انہوں نے افغان طالبان کو دے دی ہے کہ پہلے آپ اس پہ عمل کریں تو پھر اس کے بعد میں ہم سوچیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ تسلیم کیا جا سکتا ہے سرکاری طور پہ یا نہیں کیا جا سکتا. ایک جو اہم میں سمجھتا ہوں جو بات آپ نے آخر میں جو سوال کا حصہ تھا کہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, دیکھیں چائنا اور رشیا دونوں اس وقت جو ہیں وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ اپنا نفوذ بڑھا رہے ہیں. اب یہ جتنا نفوذ بڑھانے کی کوشش کریں گے امریکہ کی اتنی مجبوریاں ہوں گی کہ وہ اپنا نفوذ باقی رکھنے کے لیے یا مزید نفوذ بڑھانے کے لیے وہ طالبان حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ طالبان کے ساتھ ان کے حالات بگڑ جائیں اور تعلقات خراب ہو جائیں اور وہ پورے کے پورا طالبان یا چائنا کی گود میں جا کے چلے بیٹھ جا بیٹھیں یا مثلا روس کے. تو اس لحاظ سے امریکہ ایک مجبوری کا عالم بھی ہے اور اس سے طالبان فائدہ بھی اٹھا رہا ہے کہ وہ امریکہ جب انکار کی بات کرتا ہے تو وہ اشارہ دے دیتے ہوں گے کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہم چائنا کی طرف جائیں گے, رشیا کی طرف جائیں گے. بہرحال لیکن ابھی تک صورتحال پیچیدہ ہے اور ان مذاکرات کا کوئی ایسا نیٹ ریزلٹ آپ اگر کہیں کہ بالکل ایک صاف شفاف حتمی ایک دو تین کر کے ہے تو وہ ابھی تک کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کا. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 20 مہر 5 ربیع الاول اور 12 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے 20 مہر سن 313 ہجری شمسی کو مشہور ایرانی شاعر ابوالقاسم فردوسی توس کے ایک گاؤں باش میں پیدا ہوئے انہوں نے ایک متمول گھرانے میں پرورش پائی اور فارسی ادب تاریخ اور اپنے زمانے میں رائج دیگر علوم میں مہارت حاصل کی انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے عشق کی حد تک عقیدت تھی ان کی اہم ترین کتاب شاہنامہ ہے جو صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ایک شاہکار سمجھی جاتی ہے انہوں نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی اور انہیں توس میں سپرد خاک کیا گیا بارہ اکتوبر سن 1532 عیسوی کو فرانسسکو پیزارو کی قیادت میں اسپین کے سامراجی فوجیوں نے قدیم ملک پیرو پر حملہ کیا. ان کا مقصد پیرو پر قبضہ کرنا تھا. اس زمانے میں پیرو میں لاطینی امریکی قوم انکا کی حکومت تھی. پیرو کے حکام نے اس حملے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اس سے مقابلے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے. پیزارو نے پیرو پر اپنی افواج کے حملوں کے دوران انکا کے سردار سے اسپین کی حاکمیت قبول کرنے کو کہا، لیکن انکا کے سردار نے یہ پیشکش قبول نہیں کی، لہذا پیزارو نے قتل عام کا حکم دے دیا. پھر اسپینی فوج نے پیرو میں لاطینی امریکہ کی تاریخ کا وحشیانہ ترین قتل عام شروع کیا. یہ قتل عام اس قدر وسیع اور بھیانک تھا کہ انکا کی تہذیب و تمدن اور اس کی حکومت کے خاتمے کا سبب بن گیا. بارہ اکتوبر سن 1792 عیسوی کو امریکی ایوان صدر وائٹ ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. امریکہ کی آزادی کے بعد سے ہی امریکہ کی تمام ریاستوں میں دارالحکومت کے مسئلے پر رسہ کشی شروع ہو گئی تھی. ہر ریاست چاہتی تھی کہ صدر مقام اس کی ریاست کا کوئی مقام ہو. بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی نئے مقام پر دارالحکومت قائم کیا جائے. دارالحکومت کا نام امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی نسبت سے واشنگٹن کہلایا. قصر صدارت کی عمارت جب مکمل ہوئی تو جارج واشنگٹن کا انتقال ہو چکا تھا، اور یوں امریکہ کے پہلے صدر کو وائٹ ہاؤس میں رہنا نصیب نہیں ہوا. جب وائٹ ہاؤس تعمیر ہوا تو اس کا رنگ سفید نہیں تھا، نہ ہی اسے وائٹ ہاؤس کہا جاتا تھا. اس وقت یہ صرف پریزیڈنٹس مینشن کہلاتا تھا. سن 1814 میں جب انگریزوں نے واشنگٹن پر حملہ کیا تو انہوں نے اس عمارت کو نظر آتش کر دیا، جس سے عمارت کو بری طرح نقصان پہنچا. چنانچہ سن 1818 میں عمارت کی مرمت کی گئی اور آگ کے نشانات چھپانے کے لیے پوری عمارت پر سفید رنگ کر دیا گیا. یوں یہ عمارت وائٹ ہاؤس کہلانے لگی. پانچ ربیع الاول سن 1268 ہجری قمری کو نئی روش کے ساتھ پہلے ایرانی مدرسے دارالفنون کا افتتاح ہوا. یہ مدرسہ ناصر الدین شاہ قاجار کے دور کے آغاز میں اور صدر اعظم مرزا تقی خان امیر کبیر کی کوششوں سے شروع ہوا. اس مدرسے کے قیام کا مقصد اس دور کے جدید علوم اور نئی صنعتوں کا حصول تھا. پیدل اور رسالہ فوج، طب، سرجری، معدنیات اور دوا سازی اس مدرسے کے اہم شعبوں میں شامل تھی. اس مدرسے سے 12 گروپ فارغ التحصیل ہو کر نکلے اور بہت سے فارغ التحصیل ہونے والے اعلی عہدوں پر فائز ہوئے. دارالفنون میں طبی اور فوجی شعبوں کے الگ ہونے اور ایران کے نظام تعلیم پر نظر ثانی کے بعد یہ تعلیمی اور ثقافتی مرکز یونیورسٹی کی صورت میں نہیں رہا، بلکہ ایک کالج میں تبدیل ہو گیا. قابل غور بات یہ ہے کہ اس ثقافتی مرکز کا قیام ایران کے تعلیمی نظام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا. بارہ اکتوبر سن 1965 عیسوی کو سوئس محقق اور کیمیا دان پال مولر کا انتقال ہوا. وہ سن 1899 میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے کیمسٹری کے میدان میں برسوں تحقیق کی اور بہت سے تجربات کے بعد وہ DDT دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو کیڑے مکوڑے مارنے کی زود اثر دوا ہے. 12 اکتوبر سن 1999 عیسوی کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف نے بغیر کسی خون خرابے کے وزیر اعظم نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کر کے خود حکومت کی باگ ڈور سنبھالی۔ اس واقعے سے ایک دن پہلے نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ نواز شریف پر مالی بدعنوانی، امن و امان کو برقرار رکھنے میں ناکامی اور جنرل پرویز مشرف کے اس طیارے کو اغوا کرنے کا الزام لگایا گیا جس میں وہ سفر کر رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد نواز شریف کو طیارہ اغوا کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو رہا کر کے سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
آج کا ایران۔ سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران کے حوالے سے رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 31 شہری ور 1359 ہجری شمسی مطابق 22 ستمبر 1980 عیسوی کو ایران کی باسی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران پر جنگ مسلط کرنے کا آغاز کیا۔ اس عنوان سے ہر سال 22 ستمبر سے 28 ستمبر تک ایران میں ہفتہ دفاع مقدس منایا جاتا ہے۔ مقدس دفاع کے 8 برسوں کے ایام عراق کی باس پارٹی اور اس کے مشرقی و مغربی حامیوں کے شدید حملوں کے مقابلے میں ملت ایران کی استقامت و بہادری کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مقدس دفاع دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں استقامت و پائیداری کے گراں قدر مثالی نمونوں کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ ایران کے خلاف صدام حکومت کی مسلط کردہ جنگ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے صرف 19 ماہ بعد 22 ستمبر 1980 کو شروع ہوئی۔ ایران کے خلاف صدام حکومت نے جنگی حملے مشرقی و مغربی طاقتوں کی حمایت سے شروع کیے تھے، اور صدام حکومت کے پاس وسیع تباہی پھیلانے والے انواع و اقسام اور حتیٰ کیمیکل ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ایران کے بہت سے شہروں کو صدام حکومت نے میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ عوام شہید ہوئے۔ دشمنوں کا ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ شروع کرنے کا مقصد و ہدف ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب کو نابود کرنا تھا، لیکن دشمنوں کی یہ سازش سر انجام 8 برسوں کے بعد شکست سے دوچار ہو گئی۔ ایران کی عظیم قوم نے مسلط کردہ جنگ کے 8 برسوں کے دوران انمٹ کارناموں اور پائیدار استقامت اور اپنی حقیقی طاقت و توانائی کے ذریعے صدام کی باسی حکومت اور اس کے حامی تسلط پسند طاقتوں پر ثابت کر دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو ہر وقت اور ہر جگہ پر دھمکیوں اور سازشی عناصر کے سامنے ڈٹے رہنے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین، ٹوکیو اولمپک اور پیرا اولمپک 2020 میں شامل اسلامی جمہوریہ ایران کے کارواں میں میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑیوں
اور چیمپئنوں نے 18 ستمبر 2021 کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں کھیل کود کی اہمیت پر زور دیا اور ایرانی کھلاڑیوں کی قدردانی کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایرانی کھلاڑیوں نے اولمپک اور پیرا اولمپک میں اپنے قابل فخر کارناموں سے ملک کے عوام اور نوجوانوں کو امید و نشاط کے ساتھ یہ پیغام بھی دیا ہے کہ استقامت و پائیداری سے وہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں جو بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس پیغام کو معاشرے کے لیے نہایت اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے فرمایا، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، یہ پیغام ہمارے عہد کے لیے بہت گراں قدر ہے۔ بڑی تعداد میں ادارے ایسے پروگرام بنانے میں مصروف ہیں جن کے ذریعے ایران کے نوجوانوں کو امید اور نشاط سے دور کر دیں، انہیں ڈپریشن میں ڈال دیں، نا امید کر دیں۔ اس طرح کے ماحول میں آپ امید کا یہ پیغام پورے سماج کو دے رہے ہیں، یہ بہت ہی گراں قدر ہے۔ سمن ایران کے غیور و باوقار کھلاڑیوں نے رنگا رنگ تمغوں کو حاصل کرنے کے ساتھ در حقیقت ملت ایران کی استقامت، عزم و ارادے اور ایمان کو دنیا والوں تک پہنچا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ملت ایران عزم و ارادے کے اعتبار سے طاقتور اور توانا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اولمپک اور پیرا اولمپک کے مقابلوں میں ان اہم امور اور نمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اسپورٹس کے کارواں کا نام شہیدوں، خاص طور پر شہید قاسم سلیمانی کے نام پر رکھنا ایک بہت ہی گراں قدر کام ہے۔ کچھ چیمپئنوں کی جانب سے کچھ خاص شہیدوں کو اپنا میڈل ہدیہ کرنا، جن کا انہوں نے نام لیا کہ یہ میڈل فلاں شہید کو ہدیہ کیا جاتا ہے، یہ بہت گراں قدر ہے۔ ایثار اور استقامت کے مظہر کی حیثیت سے شفیع کا استعمال اور شفیع پر خدا کا سجدہ، یہ سب اقدار ہیں۔ یہ سب چیزیں عالمی رائے عامہ اور عالمی سطح پر معنویت کو پھیلاتی ہیں اور بہت گراں قدر ہیں۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کھیل کے میدان میں بھی غاصب صہیونی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کو بہت اہم قرار دیا اور فرمایا کہ درندہ صفت، ناجائز اور نسل کشی میں مصروف غاصب صہیونی حکومت بین الاقوامی کھیلوں کے میدان میں خود کو تسلیم کرانے اور قانونی حیثیت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور دنیا کی سامراجی قوتیں اس مہم میں اس کی مدد بھی کرتی ہیں، لیکن کھلاڑیوں اور کھیل کود کے شعبے کے ذمہ داروں کو اس سلسلے میں کمزور موقف نہیں اپنانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مخالف کھلاڑیوں کو محروم کر دینے کی صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کھیل کود کی وزارت خارجہ نیز قانونی اداروں کو قانونی راستوں سے اس کا تدارک کرنا اور ملک نیز دوسرے ملکوں کے مسلمان کھلاڑیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ نے اس سلسلے میں الجزائر کے اس کھلاڑی کا ذکر کیا جو اسرائیلی کھلاڑی کے ساتھ کھیلنے سے انکار کی بنا پر مقابلے سے محروم کر دیا گیا۔ سامعین، حالیہ ایک مہینے میں افغانستان کے اکثر عوام اس ملک میں رونما ہونے والے حالات کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور پناہ گزینوں نے ہمسایہ ملکوں کی جانب نقل مکان ہی شروع کر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ پناہ گزینوں کی میزبانی میں پیش رہا ہے، لیکن ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے موجودہ صورتحال میں مہاجرین کے وسیع ہجوم اور اسی طرح امریکہ کی غیر قانونی ظالمانہ پابندیوں کے نتیجے میں اقتصادی مشکلات کی بنا پر نئے مہاجرین کو قبول کرنے کی توانائی اور گنجائش نہیں رکھتا۔ ایران کی وزارت داخلہ میں غیر ملکیوں اور پناہ گزینوں کے امور کے ڈائریکٹر جنرل مہدی محمودی نے گزشتہ ہفتے یورپی یونین کے نمائندہ وفد کے ساتھ ملاقات میں پناہ گزینوں کے لیے فنڈز کی فراہمی میں یورپی ملکوں کے تعاون اور حمایت کے اضافے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا میں پناہ گزینوں کی حمایت کرنے والا ایک سب سے اہم ملک رہا ہے اور تمام تر مشکلات اور غیر منصفانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے باوجود ابھی تک لاکھوں مہاجرین کو اپنے بلبوتے پر پناہ دیے ہوئے ہے۔ اس شعبے میں عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے حوالے سے انسان دوستانہ حمایت اور امداد کے سلسلے کا دائرہ وسیع کرے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کو خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام کی جانب سے کانگریس کی عمارت پر حملے کے تاریخی مناظر اور امریکی طیارے سے افغان شہریوں کے نیچے گرنے کے مناظر، یعنی کیپٹل ہل سے لے کر کابل تک کے واقعات سے پوری دنیا کو ایک ہی پیغام ملا ہے کہ امریکہ کا تسلط پسندانہ نظام خواہ ملک کے اندر ہو یا باہر پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ قوموں کی استقامت سپر پاوروں سے زیادہ طاقت کی حامل ہے اور آج مغربی شناخت مسلط کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ گزشتہ چند عشروں کے دوران امریکہ کی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنے رویے میں تبدیلی کے راستے کے بجائے دنیا کے خلاف اپنی جنگ کے طریقے بدل رہا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کہا کہ آج جو علاقے میں ہو رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ صرف تسلط پسندی اور تسلط کا دور ختم ہو چکا ہے اور امریکہ آج عراق اور افغانستان سے نکل نہیں رہا بلکہ اسے نکالا جا رہا ہے، لیکن عقل سے دور ان تمام اقدامات کا خمیازہ فلسطین، شام سے لے کر یمن و افغانستان کے عوام بھگت رہے ہیں اور اس کا خرچہ امریکی ٹیکس دہندگان اٹھا رہے ہیں۔ پابندیاں ہماری قوم کے خلاف امریکہ کی نئی جنگ ہے۔ ایران کے خلاف پابندیوں کا ماضی ایٹمی پروگرام کے آغاز کے بعد سے نہیں بلکہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے بھی نہیں بلکہ اس وقت سے جڑا ہے جب ایران میں تیل کی صنعت کو قومیایا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایران کے عوام کی جانب سے منتخب حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ دراصل اس وقت امریکہ اور برطانیہ نے ایران کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہماری پالیسی علاقے کے تمام ملکوں کے امن و پائیداری اور عرضی سالمیت کا تحفظ ہے۔ اگر شام اور عراق کی حکومت اور عوام کے ساتھ ایران کا کردار نہ ہوتا اور اگر شہید ابو مہدی المہندس اور شہید جنرل قاسم سلیمانی کی جدوجہد اور کاوشیں نہ ہوتیں تو آج داعش پورے یورپ پر اثر انداز ہوتا۔ صدر مملکت نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت ریاستی دہشت گردی کا سب سے بڑا مرکز ہے اور اس کا ایجنڈا ہی غزہ اور غرب اردن میں بچوں اور خواتین کا قتل عام ہے۔ سامعین، ایران کے نائب صدر اور ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ویانا میں آئی اے ای کے 65ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر اپنے خطاب میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران جوہری ہتھیاروں سے پاک علاقے کے ایک شدید ترین حامی کے عنوان سے غاصب صہیونی حکومت کے خفیہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اپنی سنجیدہ تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ کہا کہ 1995 میں این پی ٹی ریونیو کانفرنس کی قرارداد اور 2009 اور 2010 میں اس کے بعد کے ایکشن پلان کو اپنانے کے باوجود صہیونی حکومت نے ایجنسی کے جامع سیف گارڈز معاہدے کے تحت اپنی جوہری سرگرمیوں اور سہولیات کو ابھی تک اس میں شامل نہیں کیا ہے۔ سمن آئی اے میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں 90% سے زیادہ ایٹمی ایندھن سے چلنے والی آبدوز کی آسٹریلیا کو فروخت کے لیے امریکہ اور برطانیہ کی قرارداد کے دوہرے معیار پر شدید تنقید کی ہے۔ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ وہ ممالک کے جو ایران کو انسان دوستانہ اور پرامن اہداف کے لیے 60% یورینیم کی افزودگی کی وجہ سے مورد الزام قرار دیتے ہیں، اس وقت آسٹریلیا کو جوہری آبدوز کی فروخت کے لیے آمادہ ہیں اور یہ آبدوزیں 90% جوہری ایندھن سے چلنے والی ہیں۔ غریب آبادی نے اس بات پر زور دیا کہ ایجنسی کو بورڈ آف گورنرز کو باقاعدگی سے اس اہم مسئلے سے باخبر رکھنا چاہیے۔ کہا کہ امریکہ اور برطانیہ نے تخفیف اسلحہ اور جوہری عدم پھیلاؤ کے مسئلے کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اہم مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ کیہان جو ایران سے شائع ہوتا ہے۔ اس نے لکھا ہے عراق میں انتخابات کے کچھ نکات۔ عراق میں اتوار کے روز تقریباً 44% ووٹروں کی شرکت سے پارلیمانی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ ان انتخابات کے سلسلے میں کچھ نکات قابل توجہ ہیں۔ یہ صدام حکومت کے خاتمے کے بعد عراق کے پانچویں اور دہشت گردی کے خاتمے کے بعد دوسرے پارلیمانی انتخابات ہیں۔ اپنے مقررہ وقت پر انتخابات کا انعقاد عراقی سیاسی قیادت کے لیے ایک کامیابی ہے، کیونکہ عراق کے دشمن چونکہ حالات کو اپنے مفاد میں نہیں دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ انتخابات کو ٹالنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ عراقی انتخابات کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ اعلی دینی قیادت نے عوام سے انتخابات میں شرکت کی اپیل کی تھی۔ ابھی عراقی پارلیمنٹ میں اتحاد کے سلسلے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، تاہم صدر دھڑے کو سب سے زیادہ ووٹ ملے۔ حالانکہ ابھی نتائج ابتدائی ہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ کسی بھی اتحاد یا پارٹی کو اتنی سیٹیں نہیں ملی جن کی بدولت وہ اکیلے حکومت تشکیل دے سکے۔ القدس العربی نے لکھا ہے عراقی انتخابات، مقتدہ صدر نے حکومت کی تشکیل میں مداخلت کی جانب سے خبردار کیا۔ عراق میں صدر دھڑے کے سربراہ اور سیاسی شیعہ رہنما نے حکومت کی تشکیل میں کسی کی مداخلت کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ مقتدہ صدر نے ٹی وی پر اپنے خطاب میں کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے اصلاحات کو سب سے بڑا دھڑا بنا کر اسے عزت بخشی۔ اس دھڑے کو جو عراقی ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے عراق میں بدعنوانی اور بدعنوانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہم اگر ضرورت پڑی تو ملک سے بدعنوانی کو اپنے خون سے ختم کریں گے۔ مقتدہ صدر نے کہا کہ جب تک عراقی امور اور حکومت کی تشکیل میں مداخلت نہیں ہوتی، تب تک ہم تمام سفارت خانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی مداخلت کی صورت میں ہم سفارتی جواب دیں گے اور عوامی جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یقیناً عراق صرف عراقیوں کے لیے ہے اور ہم کسی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے بھارتی لوک سبھا کی چیئرمین سینٹ کو دورے کی دعوت۔ پاک بھارت تعلقات میں پیش رفت سامنے آ گئی۔ بھارتی لوک سبھا نے چیئرمین سینٹ پاکستان صادق سنجرانی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی 7 سالہ تقریب میں شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو لکھے گئے خط میں کہا کہ تقریب میں آپ کی شرکت اور بھارتی پارلیمان کا مہمان بننا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ بھارتی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی تقریبات 4 اور 5 دسمبر کو نئی دہلی میں ہوں گی، جس کا افتتاح بھارت کے صدر کریں گے۔ تقریب کے اختتامی سیشن سے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بھی خطاب کریں گے۔ سامی، روزنامہ کشمیر عظمیٰ نے خبر لگائی ہے بیجنگ کا تجاویز ماننے سے انکار۔ ہندوستان اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں 17 ماہ سے جاری فوجی کشیدگی کے بارے میں 13ویں دور کے مذاکرات ناکام رہے۔ پیر کے روز بھارتی فوج نے کہا کہ اس کی طرف سے دی گئی تعمیری تجاویز پر مذاکرات کے دوران نہ تو چین راضی تھا اور نہ ہی بیجنگ نے کوئی تجاویز فراہم کی۔ اتوار کو مذاکرات کے 13ویں دور کے بعد ایک بیان میں فوج نے کہا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ صورتحال چین کی جانب سے صورتحال کو تبدیل کرنے کی یک طرفہ کوششوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران ہندوستانی فریق نے باقی علاقوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری تجاویز پیش کی، لیکن چینی فریق راضی نہیں تھا اور وہ کوئی پیش نظر تجاویز بھی سامنے نہیں لا سکا۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ یہ مذاکرات 8.5 گھنٹے تک جاری رہے، جیسے کہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر تعطل کا الزام لگایا۔ معلوم ہوا کہ ہندوستانی فریق نے پیٹرولنگ پوائنٹ کے ساتھ ساتھ دپسانگ میدانی علاقے میں اور دمچوک کے مسائل کا ذکر کیا۔ مذاکرات سے واقف لوگوں نے بتایا کہ چینی وفد پہلے سے طے شدہ نقطہ نظر کے ساتھ اجلاس میں آیا اور اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سمیر مہر نیوز نے خبر لگائی ہے، مقررہ وقت پر انتخابات کے خواہاں ہیں سید حسن نصراللہ۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے دوشنبے کی شام اپنی ایک تقریر میں لبنان میں مقررہ وقت پر انتخابات کے انعقاد پر زور دیا ہے اور لبنان میں مکمل بلیک آؤٹ کو ملک کے لیے ایک عالمیہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں وہ بجلی کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں بجلی کے مسئلے کے حل کے لیے مغرب و مشرق سے بہت سی تجاویز پیش کی گئی ہیں، اور اگر بجلی کے مسئلے کو حل نہ کیے جانے کی وجہ سے امریکی ویٹو ہے تو اس کا اعلان کیا جائے تاکہ ضروری فیصلہ کیا جائے۔ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ لبنان میں بجلی کے مسئلے کے حل کے لیے ایران کے وزیر خارجہ کی تجویز کا جواب دینا چاہیے۔ سید حسن نصراللہ نے افغانستان کے قندوز میں مسجد میں ہونے والے دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس دہشت گردانہ حملے کے پیچھے داعش کا ہاتھ ہے، لیکن امریکہ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ البراسا نیوز، انتخابات ہوں گے، فاتحین کو مبارکباد۔ البراسا نیوز نے خبر لگائی ہے، عراق میں انتخابات کے وقت کے سلسلے میں وسیع پیمانے پر گمراہ کن پروپیگنڈا مہم چلائی گئی تھی۔ عراقی عوام اور خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کو صدیوں سے اس ملک میں مختلف مسائل کا سامنا رہا ہے۔ عراق میں حالیہ انتخابات میں ووٹروں کی شرکت کی شرح 40% سے زیادہ یعنی 41% رہی ہے، جو بہت سے یورپی ملکوں کی صورتحال سے مشابہت رکھتی ہے۔ دوسرے ملکوں میں مقیم عراقیوں کے ووٹوں کو شامل نہیں کیا گیا، جن کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ اگر ان ووٹوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے تو یقیناً شرکت کی شرح 50% تک پہنچ جاتی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامنے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام نور ایمان، جو ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں۔
سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان میں ہم آپ کو نو مسلموں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آج بھی ایک نو مسلم سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلام آخری اور مکمل ترین دین الہی ہے، جس کے آنے سے نجات بخش، دائمی اور سعادت و کامرانی کا راستہ دکھانے والے دستور کے حصول کی انسانی آرزو پوری ہو گئی۔ یہ آسمانی دین وہی دین تھا جس کے ظہور کی خوشخبری گزشتہ آسمانی کتابوں اور پہلے والے انبیاء اکرام نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام کو اپنا آخری دین قرار دیا ہے، اور جو لوگ حقیقت اور معنویت کے متلاشی تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اسلام کو واحد ایسا دین بتایا گیا ہے جسے خداوند عالم نے قبولیت بخشی ہے۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، وہی وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان عالم پر غالب بنائے، اور گواہی کے لیے بس خدا ہی کافی ہے۔ بنابراین جو لوگ دیگر ادیان و مذاہب سے اسلام میں آتے ہیں وہ در حقیقت دین حق اور خدا کا پسندیدہ دین اپنے لیے چنتے ہیں تاکہ اصل راہ ہدایت کو اختیار کریں۔ محمد علی مہدی بھی انہی افراد میں شامل ہیں جنہوں نے ہندوازم اور عیسائیت کا تجربہ کیا لیکن ان کو قلبی سکون نہیں ملا اور بالآخر اسلام کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھا اور اس کو قبول کر لیا۔ محمد علی اگرچہ برطانیہ کے شہر برمنگم میں پیدا ہوئے لیکن ان کی والدہ نے ان کی زندگی کے شروعاتی مہینوں میں ہی عدیم الفرصت اور مختلف دیگر وجوہات کی بنا پر محمد علی کو ان کے دادا کے پاس ہندوستان بھیج دیا۔ محمد علی اس بارے میں کہتے ہیں کہ میری والدہ نے 3 مہینے کی عمر میں دادا دادی کے پاس رہنے کے لیے مجھے ہندوستان بھیج دیا۔ وہ ہندو تھے اور میں ہندو خاندان میں پلا بڑھا۔ میں ہندوؤں کے ایک خدا وشنو کی پوجا کرتا تھا اور ہندوؤں کی مذہبی کتاب بھی پڑھتا تھا۔ ہندوازم ایک قدیم اور غیر الہی دین ہے جس میں تضاد اور خرافات بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے اس دین کے ماننے والوں میں بہت سے ابہامات اور شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ یورپی سامراجیوں کے آنے کے بعد عیسائی تبلیغی گروپوں نے بھی موقع مناسب سمجھا اور لوگوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے کی غرض سے فوراً اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ عیسائیوں کی اسی تبلیغ کے نتیجے میں محمد علی کے دادا دادی بھی عیسائی ہو گئے، اور انہوں نے خود بھی جو ابھی بہت چھوٹے تھے عیسائی دین اختیار کر لیا، لیکن وہ فطری طور پر حقیقت کے متلاشی تھے اس لیے ان کا دل عیسائیت سے بھی مطمئن نہیں ہوا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے منطقی ذہن عطا کیا ہے، میں ہندو سے عیسائی ہوا تھا، یہ بذات خود ایک اچھا قدم تھا، لیکن میں کچھ عیسائی عقائد کو قبول نہیں کر سکتا تھا اور ہمیشہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سوال کرنا علم کی کنجی ہے۔ محمد علی مہدی چونکہ دستجو اور تحقیقی مزاج رکھتے تھے لہذا عیسائیت میں بھی بہت سے ابہامات ان کو نظر آئے جن میں تسلیس یا سیگانہ پرستی کا مسئلہ سب سے بڑا تھا۔ البتہ یہ مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت میں داخل ہوا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا واحد کی پرستش کرتے تھے اور خود کو بندہ خدا سمجھتے تھے۔ قرآن مجید کے سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 116 میں خداوند کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب میں فرماتا ہے، اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ تو عیسیٰ نے عرض کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے، میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ محمد علی اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں اپنے دادا کے ساتھ گرجا گھر جاتا تھا تو میرے لیے سب سے اہم اور ناقابل حل مسئلہ تسلیس کا مسئلہ تھا، اگرچہ اساتذہ تسلیس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن میں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ خدا بھی خدا ہو اور حضرت عیسیٰ بھی خدا، اور روح القدس بھی ہوں، جبکہ خدا تو بس ایک ہی ہے، اس چیز پر میرا ایمان نہیں ہو سکتا تھا۔ جو چیز میری عقل قبول نہ کرے، لیکن پادری کہتے تھے کہ اس سلسلے میں شک کرنا گناہ ہے، تو میں صرف اپنا ایمان باقی رکھنا ہے، اب اس سے زیادہ سوال مت کرو۔ اس طرح محمد علی نے عیسائیت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور دو مذاہب یعنی ہندوازم اور عیسائیت کا ناکام تجربہ کرنے کے بعد کسی بھی دین کے پابند نہیں رہے، بس یہ جانتے تھے کہ ایک خدا ہے۔ وہ اس ضمن میں کہتے ہیں کہ میرا خدا پر ہمیشہ ایمان رہا ہے، اور خداوند کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے صحیح راستہ دکھائے۔ دوسری طرف محمد علی بہت سے ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس دین کو تشدد پسند اور رجعت پسند سمجھتے تھے۔ وہ اسلام کے بارے میں اپنے نظریے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا اور کسی مکتب فکر کا پابند بھی نہیں تھا۔ اسلام سے متعلق میری معلومات صرف یہی تھی کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوتے ہیں، امامہ سر پر لگاتے ہیں اور بہت زیادہ جنگ پسند ہیں۔ یہ معلومات مجھے ذرائع ابلاغ اور کچھ لوگوں سے حاصل ہوئی تھیں، لہذا اسلام مجھ تک اچھے طریقے سے نہیں پہنچا تھا۔ میری نظر میں اسلام ایسا دین تھا جس سے میں ہمیشہ دور رہتا تھا۔ ان حالات میں کہ جب محمد علی اپنے سابقہ ادیان سے بدظن اور مایوس سے اور ذہنی پریشانی میں مبتلا تھے، برطانیہ واپس چلے گئے، ایسا ملک جس کی تہذیب و ثقافت سے وہ ناآشنا تھے۔ ان حالات میں قسمت کی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد علی کے سامنے وہی دین پیش کر دیا جس سے وہ بیزار تھے۔ یہ برطانوی نوجوان کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں ایسی جگہ سے گزرا جہاں لکھا ہوا تھا شیعی اسلامی مرکز۔ میں اس وقت تک تشیع کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لہذا وہیں کتابوں کی ایک دکان میں گیا اور دکاندار سے تشیع کے بارے میں پوچھا اور کچھ کتابوں کے بارے میں بھی معلوم کیا۔ میں نے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، میں کچھ مطالعہ کرنا اور اسلامی عقائد اور اعمال کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اسی جگہ پر موجود ایک شخص نے محمد علی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ لٹریچر دیا۔ اس لٹریچر میں ایک خاص بات یہ تھی کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ حالات کے مطابق اسلام کی تشریح کی تھی اور اس کے سماجی اور سیاسی پہلوؤں کی بھی وضاحت عام فہم زبان میں کی تھی۔ محمد علی اس لٹریچر کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا تھا، لیکن کبھی ان کی کتاب وغیرہ نہیں پڑھی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگارشات میں صرف اسلام کے بارے میں بات نہیں کی، بلکہ ان کے مخاطب پوری دنیا کے تمام انسان تھے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کیونکہ اسلام کے بارے میں میری سوچ قطعاً صحیح نہیں تھی، اور اب میرے سامنے بہت اچھی اور انسانی تحریر تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا صرف ایک کتابچہ پڑھ کر اسلام کے بارے میں محمد علی کا نظریہ بدل گیا۔ پھر وہ دوبارہ کتابوں کی دکان پر گئے اور کتب فروش سے اسلام کے بارے میں مزید کتابیں دینے کو کہا۔ اس بار کتب فروش نے ایک کتاب ان کو دی جس کا نام تھا حضرت امام علی صدائے انسانی انصاف۔ حضرت علی علیہ السلام کی بزرگ اور عظیم شخصیت کے بارے میں اس کتاب کو ایک عیسائی مصنف جارج جرداف نے لکھا ہے۔ اب محمد علی کا شوق اور ذوق مزید بڑھتا جاتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے خطوط، خطبات اور اقوال پر مبنی اہم کتاب نہج البلاغہ لا کر پڑھتے ہیں۔ وہ اس کتاب کو بہت اچھی اور سبق آموز بتاتے ہیں۔ محمد علی مختلف اسلامی مسائل سے متعلق مزید کتابیں پڑھتے ہیں، اور بالآخر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی گم شدہ چیز مل گئی ہے۔ محمد علی مہدی منطقی دلائل کی بنیاد پر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔
وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ 3 مہینے کی تحقیق اور مطالعے کے بعد میں پھر وہیں اسلامی مرکز گیا اور وہاں جا کر میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں دیکھا جس میں حقیقی خدا اور اس بارے میں کہ خدا انسان سے کیا چاہتا ہے کوئی بات کہی گئی ہو۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے نماز پڑھیں، خدا کی ستائش کیسے کریں اور خدا زندگی میں ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ برطانوی نو مسلم دین اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کی راہ و روش کو اختیار کرتا ہے اور شیعہ ہو جاتا ہے۔ محمد علی مہدی مذہب تشیع کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج سے واپسی پر غدیر خم میں خدا کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کیا اور فرمایا، میں آپ کے درمیان سے جلد ہی رخصت ہونے والا ہوں، لیکن آپ کے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک آپ ان دونوں چیزوں سے منسلک رہیں گے تب تک گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ 2 چیزیں کتاب خدا اور میری عطرت اور میرے اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اب محمد علی مہدی قرآن و قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک خوش قسمت اور سعادت مند انسان قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے میرے شکوک و شبہات کو دور کیا اور اب میں خدا واحد پر ایمان رکھتا ہوں، وہ خدا جو ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور صرف وہی ہے جو ہماری بخشش کر سکتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام نور ایمان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔ Thank you.